الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا رمضان المبارک کی فضیلت کے لیے یہی ایک بات کافی تھی کہ اس میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اور صرف یہی نہیں کہ نزول قرآن کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اور جتنے بھی آسمانی صحیفے مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے گئے ان سب کے نزول کے لیے اللہ تعالی شانہ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا قرآن مجید کے علاوہ باقی جتنی کتابیں ہیں جتنے صحیفے ہیں حق تعالی شانہ نے ان کو یک بارگی نازل کیا تورات پوری کی پوری ایک وقت میں نازل کی گئی. زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کی پوری ایک ساتھ دے دی گئی. انجیل کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر از اول تا آخر ایک ہی وقت میں نازل ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان حضرات پر جو صحیفے نازل کیے گئے تو وہ صحیفے یک بارگی نازل کیے گئے. تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے اور ان پر کتابیں نازل کی گئیں یا ان پر صحیفے نازل کیے گئے، وہ یک بارگی نازل کی گئیں، یک بارگی نازل کیے گئے. اور ان کے نزول کے لیے اللہ تعالی شانہ نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا. تو یہ مہینہ پہلے ہی سے بہت مبارک ہے، یہ مہینہ پہلے ہی سے بڑی قدروں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی رفعتوں والا ہے. اور قرآن مجید جو اللہ تعالی شانہ کا کلام ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالی شانہ نے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. اور قرآن جو ہے وہ دو مرتبہ نازل ہوا ہے. پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک، لوح محفوظ جو ساتویں آسمان پر ہے وہاں سے سمائے دنیا پر پہلے آسمان تک، یہ پہلا نزول ہے قرآن مجید کا. اور اس کے بعد سمائے دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر بتدریج 23 سال میں قرآن کو اتارا گیا. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ 23 سال میں بتدریج قرآن مجید اتارا گیا. کبھی پوری سورت نازل ہو رہی ہے، کبھی کوئی چھوٹی سورت ہے، کبھی بڑی سورت ہے، کبھی سورت کا بعض حصہ ہے، چند آیات ہیں، کوئی رکوع ہے، کبھی ایک آیت ہے، کبھی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. تو قرآن مجید کو جب اللہ تعالی شانہ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتارا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور رمضان المبارک میں بھی وہ شب قدر تھی. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا یہ معنی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی شانہ نے لوح محفوظ سے قرآن کو سمائے دنیا پر نازل کیا. اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ بے شک ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا، یعنی لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر. اور سب سے پہلی آیتیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ جو شروع کی سورہ علق کی آیتیں اتری ہیں یہ بھی رمضان المبارک میں اتری ہیں. تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں سب سے پہلی مرتبہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی ابتدائی آیتوں کی شکل میں نازل کیا گیا. اور حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 70ویں رمضان کو ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حیرا میں تھے. عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنی قدروں والا ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا ہے، اتنی رحمتوں والا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے آسمان سے وحی کے نزول کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا. تو یہ کتنا عظیم مہینہ ہوگا، کتنا رفیع المقام مہینہ ہوگا، کتنا قدر و قیمت والا مہینہ ہوگا. اور یہ چونکہ بڑی قدر و قیمت والا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالی شانہ کے حکم سے اپنی امت کو اس کی طرف متوجہ کیا اور اپنی امت کو یہ بتلایا کہ اس مہینے کی خوب قدر کرو، مختلف طریقے سے، مختلف ارشادات سے، مختلف الفاظ سے، پھر خود اپنے عمل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اس مہینے کی ایک ایک ساعت، ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحے کی قدر کرنی چاہیے. اس کا ایک دن نہیں، اس کا ایک گھنٹہ نہیں، اس کی ایک منٹ اور اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ارشادات سے ہمیں بتلایا اور آپ کے عمل سے ہمیں بتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کسی مہینے کے ہلال کو دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے ہر مہینے میں. رمضان کا چاند نظر آتا تھا تب بھی یہ پڑھتے تھے، شعبان کا چاند نظر آتا تھا تب بھی یہ پڑھتے تھے، رجب کا چاند نظر آتا تھا تب بھی یہ پڑھتے تھے، شوال کا چاند نظر آتا تھا تب بھی یہ پڑھتے تھے. سب سے پہلا چاند جب نظر آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا، اے اللہ آپ اس کو، اس چاند کو طلوع کیجئے ہم پر، بالامن والایمان، امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامت والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اور پھر آپ جو ہے فرماتے تھے کہ ربی وربک اللہ، میرا رب اور تیرا رب اللہ ہی ہے. اور دوسری روایت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے کہ ہلال و رشدن و امنن، ہلال و رشدن و امنن، ہلال رشد و امن، تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے. اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک، آمنت بالذی خلقک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے کہ الحمد للہ الذی ذهب بشہر کذا وجاء بشہر کدا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی پہلا چاند دیکھتے تھے کسی بھی مہینے کا تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اور ہلال و رشدن و امنن، یا ہلال و رشدن و خیرن، مجھے اس وقت ذہول ہو رہا ہے، ہلال و رشدن و امنن پڑھتے تھے یا ہلال و رشدن و خیرن، کہ رشد و خیر کا چاند، یعنی اللہ کرے کہ یہ رشد و خیر کا چاند ہو، یعنی یہ چاند جو طلوع ہوا ہے اللہ کرے کہ یہ رشد و خیر کو لے کر کے آئے اور پورا مہینہ رشد و خیر والا بنے. ہلال رشدن و خیرن، ہلال رشدن و خیرن، ہلال رشدن و خیرن، تین مرتبہ فرماتے تھے. اور پھر فرماتے تھے کہ آمنت بالذی خلقک، میں اس اللہ پر ایمان لے آئے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، میں اس اللہ پر ایمان لے آئے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، میں اس اللہ پر ایمان لے آیا جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ الحمد للہ الذی ذہب بشہر کدا. تو مثال کے طور پر اگر رجب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو آپ پڑھتے تھے کہ الحمد للہ الذی ذہب بشہر رجب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو رجب کے مہینے کو تو لے گیا، رجب کے مہینے کو جس نے ختم کر دیا، وجاء بشہر شعبان، اور شعبان کے مہینے کو لے آیا. اور اگر شعبان کا مہینہ ختم ہو گیا تو آپ یہ دعا کرتے تھے کہ الحمد للہ الذی ذهب بشہر شعبان وجاء بشہر رمضان. اور جب رمضان ختم ہوتا تھا اور شوال شروع ہوتا تھا تو الحمد للہ الذی ذهب بشہر رمضان وجاء بشہر شوال. کتنی پیاری پیاری دعائیں ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا تار ہر وقت اللہ سے جڑا ہوا رہتا تھا. اور جب دل کا تار اور دل کا کنیکشن اللہ سے جڑا ہوا رہے گا تو آنکھوں کو بھی اللہ ہی نظر آئے گا اور زبان پر بھی اللہ ہی ہوگا اور کانوں کو بھی اللہ ہی سنائی دے گا. یہ دل جو ہے دل وہ اللہ سے جڑا رہے, اللہ سے لگا رہے. یہ ساری جو تزکیہ کی محنت ہے, یہ صحبت صالح کی محنت ہے, اہل اللہ کی صحبت کی محنت ہے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی محنت ہے, تقوی والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی محنت ہے, جن کے دل اللہ کے ذکر سے لبریز ہو گئے ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھنے کی محنت ہے, اور کثرت ذکر کی جو محنت ہے کہ ہر وقت دل دماغ میں اللہ کی یاد رہے, زبان پر اللہ کی یاد رہے, اور گناہوں سے بچنے کی محنت ہے, اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی محنت ہے. یہ جو محنت ہے اسی لیے ہے کہ دل کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے, دل کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے, دل کا کنیکشن اللہ سے اس طرح جڑ جائے کہ کان کسی کی بات سننے میں لگا ہوا ہے مگر دل اللہ سے جڑا ہوا ہے, آنکھیں اپنے کام میں مشغول ہیں, آپ کو فارم بھرنا ہے تو آنکھیں فارم کو پڑھے گی, فارم کو بھرے گی, فارم بھرنا ہے تو آنکھیں دیکھے گی, آنکھیں لکھے گی, آپ کو ڈرائیونگ کرنا ہے تو آنکھیں راستہ دیکھے گی. تو آنکھیں جو ہے وہ دنیا کے کام میں ہیں مگر دل کا تار اللہ سے جڑا ہوا ہے. زبان دنیا کا کام کر رہی ہے, کچھ بیچنا ہے, کچھ خریدنا ہے تو گفتگو تو کرنی پڑے گی کہ اس کی قیمت 500 پاؤنڈ ہے, مجھے فلاں چیز چاہیے, دکاندار سے بات چیت تو کرنی پڑے گی, ڈاکٹر کے پاس گئی تو دنیا کی بات چیت کرنی پڑے گی کہ سینے میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, لیکن دل جو ہے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوگا. یعنی دل اور دماغ کا کنیکشن 24 گھنٹے اللہ سے جڑا ہوا رہے گا. اگر یہ محنت ہم نے صحیح طرح سے کی تو یہ دولت ہمیں بھی نصیب ہو سکتی ہے. اللہ تعالی شان ہو کہ کچھ گنے چنے افراد نہیں گزرے ہیں, اور اس وقت بھی دنیا میں اللہ تعالی شان ہو کہ گنے چنے بندے نہیں ہے کہ جن کا دل 24 گھنٹے اللہ سے جڑا رہتا ہے, بلکہ ہزاروں بندے ایسے موجود ہیں اور ہزاروں لاکھوں گزرے ہیں کہ جن کا دل اللہ تعالی شانہ اسے جڑا رہتا تھا 24 گھنٹے. اور پھر درجے الگ 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 درجے, کہ دل کبھی کبھار غافل ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے تو گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے, لیکن چونکہ دل ذاکر ہے اس لیے تھوڑی دیر کے لیے غفلت ہو گئی, گناہ ہو گیا, مگر فوراً پھر اللہ یاد آ جاتا ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, جب ان سے کوئی معصیت سرزد ہو جاتی ہے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے, اور جب پھر دل دماغ میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے تو فاستغفروا لذنوبهم, فوراً وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اپنے دل کو صاف کر کے اپنا کنیکشن پھر جوڑ لیتے ہیں اللہ جل جلالہ عام نوالہ سے. کچھ بندے وہ ہوتے ہیں جو ان سے اوپر والے درجے کے ہوتے ہیں کہ غفلت ہو جاتی ہے تو لایانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, گناہ نہیں ہوتے, اور کچھ ان سے اوپر ہوتے ہیں کہ غفلت ہوتی ہی نہیں, 30 سال گزر گئے, 40 سال گزر گئے, نہ اللہ کی نافرمانی نہ لایانی. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں کہ نیند میں بھی ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے, نیند میں بھی دل دھڑکتا رہتا ہے اللہ کی یاد میں. اور کچھ ان سے بھی اوپر ہوتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکن سے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھنے والوں کو اللہ اللہ کی صدا سنائی دیتی ہے. اور کچھ لوگ ان سے بھی اوپر کے درجے کے ہوتے ہیں کہ جو کوما میں چلے جاتے ہیں اس وقت بھی ان کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ہی سنائی دیتا ہے. کراچی میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمہ اللہ تعالی, حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, اور بندے کو بھی حرمین شریفین میں ان کے ساتھ 2-3 مرتبہ ملاقات کی سعادت نصیب ہوئی, اور ملاقات ہوئی تو اسی وقت سے ان کے یہاں سے ایک پرچہ نکلتا ہے سلوک و احسان, وہ انہوں نے جاری کیا اور ابھی ان کے انتقال کے بعد بھی برابر جاری ہے. تو وہ کوما میں چلے گئے, بڑے ذاکر شاگل آدمی تھے, اللہ والے تھے, کوما میں چلے گئے اور ان کے ایک مرید تھے بڑے ڈاکٹر وہاں کراچی میں, ان کی نگرانی میں وہ ہاسپٹل میں تھے. تو انہوں نے ان کے سینے کو سنا سٹیتھوسکوپ سے, سینے پر رکھ کر کے انہوں نے سنا, کوما میں ہے. تو ان کو آواز آ رہی تھی وہ دل کی, اللہ 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 اللہ, کوما میں یہ حالت تھی ان کی. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں چونکہ حضرت کا مرید ہوں اور حضرت کے بارے میں مجھے بہت حسن ظن ہے, مجھے بہت اعلیٰ درجے کی عقیدت ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دل یوں ہی دھڑک رہا ہے لیکن اس عقیدت کی وجہ سے اس دھڑکن میں مجھے اپنے خیالات کی وجہ سے اللہ اللہ سنائی دے رہا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک ایسے ڈاکٹر کا انتخاب کیا جن کا بزرگوں سے کوئی ایسا عقیدت والا تعلق نہیں تھا, اور ان سے کہا کہ میں اپنے شیخ کو ابھی چیک کر چکا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ بھی چیک کر لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا حالت ہے, آپ کس نتیجے پر پہنچے. تو انہوں نے بھی سٹیتھوسکوپ رکھا, اور سٹیتھوسکوپ رکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, تو کہا کہ یہ تو عجیب و غریب انسان ہے, یہ کوما میں ہے مگر ان کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو کا میدان ہو جائے, ہو اللہ لا الہ الا ہو, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, اس دل میں سے ہر چیز نکل جاوے بس اللہ رہ جاوے, اللہ رہ جاوے. یہ بھی ہماری طرح انسان تھے. میں نے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو کسی غار میں یا گفا میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے, ان کی بھی شادی ہوئی تھی, ان کے بھی بچے تھے, وہ روزانہ صبح اٹھ کے مسجد میں آتے تھے, لوگوں سے ملتے جلتے تھے, الیک سلیک کرتے تھے, بالکل نارمل لائف ان کی, لیکن دل پر اتنی محنت کی تھی کہ 24 گھنٹے وہ دل اللہ سے جڑا ہوا تھا. کوما میں بھی اللہ اللہ, یعنی یوں سمجھو کہ موت بھی آئی تو اللہ اللہ کرتے آئی. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, دل میں بس ہو, دل سے ساری چیزیں نکل جائیں. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ دل پر اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو, اتنی محنت کرو ذکر کی لائن کی, کہ دل کی جتنی کیفیات ہیں اور دل کے جتنے جذبات ہیں ان تمام جذبات اور ان تمام کیفیات پر اللہ کی یاد کی کیفیت غالب آ جائے. دل کی کیفیت ہوتی ہے, دل کے جذبات ہوتے ہیں, دنیا کی محبت, سونے کی محبت, چاندی کی محبت, منصب کی محبت, یہ سب کیفیتیں ہیں. میں بڑا ہو جاؤں, میں مشہور ہو جاؤں, لوگ میری عزت کریں, لوگ میرے پیچھے چلیں, دائیں بائیں آگے پیچھے خدام ہوں, میرے پاس ایسی کوٹھی ہو جائے, ایسا بنگلو ہو جائے, اتنی دکانیں ہو جائے, یہ ساری جو کیفیتیں اندر, پھر بری کیفیتیں, دوسری بری کیفیتیں, کسی سے حسد ہے یہ دل کی ایک کیفیت ہے, کسی سے کینہ ہے یہ دل کی ایک کیفیت ہے, کسی سے ناجائز محبت ہو گئی ہے یہ دل کی ایک کیفیت ہے. تو میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل پر ذکر کی لائن کی ایسی محنت کرو, ایسی محنت کرو کہ اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد, دل کی جتنی کیفیات ہیں اور دل کے جتنے جذبات ہیں ان سب پر غالب آ جائے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, یعنی دل جو ہے وہ ہو کا میدان ہو جائے, ہو کا میدان ہو جائے. یہ مارکیٹ کا میدان ہے تو اس میں آپ کو ساری شاپس نظر آئے گی, سٹالز نظر آئیں گے. یہ پتوں کا میدان ہے تو اس میں آپ کو سارے پتے ہی نظر آئیں گے. تو ہو کا میدان ہو جائے, ہو سب کچھ نکل جاوے دل میں سے, سب کچھ مغلوب ہو جائے, اور نظر آئے صرف اللہ دل میں, دل کے کسی بھی زاویے میں, دل کے کسی بھی کونے میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں نظر آئے صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے. لو كنت متخذا في الناس خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن خلة الاسلام افضل. اس کا معنی یہی ہے کہ اگر میں میرے دل میں کسی کو جگہ دیتا تو ابو بکر کو جگہ دیتا, اگر میں کسی کو اپنے دل میں جگہ دیتا تو ابو بکر کو جگہ دیتا. خلیل اس کو کہتے ہیں جو دل میں اتر جاوے. اگر میں کسی کو اپنے دل میں جگہ دیتا تو ابو بکر کو جگہ دیتا, لیکن یہ جگہ تو صرف اللہ کے لیے ہے, اس لیے ابو بکر کے لیے بھی جگہ نہیں. ولکن خلۃ الاسلام افضل. اس میں سے ہر جذبہ نکل جائے, ہر جذبہ, بیوی کی محبت مغلوب, ماں کی محبت مغلوب, دوسرے نمبر پر, یہ ساری, یہ جائز محبتیں وہ بھی دوسرے نمبر پر, ناجائز محبتیں بالکل نکل جائے, میں بڑا رہوں, یہ سب نکل ہی جائے, حسد, کینہ, بغض, یہ سب نکل ہی جائے, اور جو جائز چیزیں ہیں جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے, بیوی سے محبت کرو, شوہر سے محبت کرو, ماں باپ سے محبت کرو, استاد سے محبت کرو, شیخ سے محبت کرو, اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے محبت کرو, ایمانی اسلامی محبت, یہ مغلوب ہو جائے, یہ مغلوب ہو جائے. یہ دل میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں سب سے خطرناک چیز میں ہے, میں, یہ میں سب سے آخر میں نکلتا ہے کہ میں سب سے بڑا رہوں. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, وہ باقی دوسری چیزیں تو چھوٹی, یہ بڑی چیز کو بھی اتنا مٹا کہ وہ رہے ہی نہیں. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. دل میں, دل میں تیرے, تیرا وجود تو ختم ہو ہی جائے لیکن تیرا رنگ بھی نہ رہے, تیری بو بھی نہ رہے, تیری نشانی ہی نہ رہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے, تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر, ہوں میں اتنا کمال پیدا کر, یہ ہے ہو, یعنی دل میں اللہ کو ایسا اتار اور ذکر اللہ میں ایسا کمال پیدا کر. ہوں میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے, ہو رہے دل میں بس, دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو. دعا کر رہا ہے شاعر, خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے, خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ تھے, ڈیپیوٹی کلیکٹر تھے اپنے زمانے کے, یعنی مسٹر لوگوں میں سے تھے, لیکن جب وہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پہنچے اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں انہوں نے محنت کی, تو کیفیت یہ ہو گئی کہ ایک ڈیپیوٹی کلیکٹر وہ یہ شعر کہہ رہا ہے کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو, دل میں کچھ نہ رہے بس تو ہی تو ہو, تو ہی تو ہو, تو ہی تو. اور انہوں نے ایک ایسا شعر کہا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ خواجہ صاحب یہ ایسا شعر تم نے کہا ہے کہ اگر میرے پاس اس وقت 1,00,000 روپیے ہوتے تو میں اس شعر پر آپ کو ہدیے میں, تحفے میں, بخشش میں دے دیتا. وہ شعر کیا تھا, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, یہی ہر تمنا, دل سے ہر تمنا رخصت ہو گئی ہے, یعنی ہر جذبہ رخصت ہو گیا, ہر کیفیت رخصت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. سب کچھ جب, سب ساری یہ ناجائز تمنائیں, ناجائز کیفیات سب ختم ہو جاتی ہے, پھر اللہ اترتا ہے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی, اب آپ میرے دل میں اتر جائیے, اب تو خلوت ہو گئی ہے. محبوب سے ملاقات کہاں کرتے ہیں, خلوت میں کرتے ہیں, جب کوئی نہیں ہوتا وہاں محبوب سے ملاقات کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اب دل میں خلوت ہو گئی ہے, اب آپ آ جائیے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. یہ محنت ہمیں بھی کرنی ہے, اور ہم بھی اگر محنت کریں گے تو خواجہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے جیسے انسان تھے, حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے جیسے ہی انسان تھے, ہم بھی بالکل ان جیسے. اللہ نے سب کو ایک جیسی صلاحیت عطا فرمائی ہے اپنی محبت پانے کے لیے. ہم بس فرق محنت میں ہے, فرق کوشش میں ہے, فرق جد و جہد میں ہے. ارادہ کرو میرے بھائیو, میری بہنوں, میری ماں, ارادہ کرو کہ دل میں اللہ کو اتارنا ہے, اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے وہ قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں. جو قربانی دینی پڑے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن دل میں اللہ کو اتارنا ہے, اللہ کی محبت کو اتارنا ہے. تار ہمیں ہمیشہ ہمارا اللہ تعالی شانہ سے جڑا رہے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, ہماری آرزوئیں خون ہو جائیں, خون ہو جائیں. آرزوئیں ہماری تمنائیں, ہماری چاہتیں, بد نظری کی چاہت, فلموں کو دیکھنے کی چاہت, غلط تصویروں کو دیکھنے کی چاہت, زنا کی چاہت, شراب کی چاہت, ہماری جو بھی چاہتیں ہیں, یہ آرزوئیں خون ہوں, بس اس پہ چھرے چلاؤ. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. یہ جذبہ لے کر اٹھو, یہ جذبہ لے کر اٹھو. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے, بابا سب سے رشتہ توڑ, ایسا فرماتے تھے, بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا سب سے رب سے رشتہ جوڑ. بابا سب سے رشتہ توڑ, بابا رب سے رشتہ جوڑ. سب سے رشتہ توڑ دو, یعنی دل سے سب کو نکال دو. تعلق تو رکھنا ہے, صلہ رحمی کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک رکھو, تعلقات رکھو, بیوی کے حقوق ادا کرو, میاں کے حقوق ادا کرو, ماں باپ کے حقوق ادا کرو, اولاد کے حقوق ادا کرو, بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرو, غریب کی مدد کرو. یہ تو حکم ہے. اللہ تعالی شانہ کا تعلق دل میں پیدا ہو جائے, اللہ کی محبت غالب آ جائے. اللہ تعالی شانہ ہمیں یہ دولتیں عطا فرمائے. ایک میں ہوں اور ذکر یاد دوست, خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک میں ہوں اور ذکر یاد دوست. کہتے ہیں اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب تو میں ہوں اور میرے دوست کی یاد ہے بس, اب کچھ نہیں, کسی چیز میں دل نہیں لگتا. زید آتا ہے تو دل نہیں لگتا, عمر آتا ہے تو دل نہیں لگتا, بکر آتا ہے تو دل نہیں لگتا, دکان میں دل نہیں لگتا, میلے میں دل نہیں لگتا. جو ساری مزے کی چیزیں تھیں جن میں پہلے دلچسپیاں تھیں سب ختم ہو گئی. اب کیا رہ گیا, میں رہ گیا اور ذکر یہ شگلے یاد دوست. بس دوست کو یاد کرنے کا مشغلہ رہ گیا بس. اور دوست کون, اللہ. ایک میں ہوں اور شگلے یاد دوست, سارے جھگڑوں سے ہی فرصت ہو گئی, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. باقی ساری چیزیں جن کو پہلے دلچسپی سمجھتے تھے, اب وہ جھگڑے نظر آتے ہیں, وہ الجھنیں نظر آتی ہیں, وہ پریشانیاں نظر آتی ہیں, ان سے نجات مل گئی. اب بس بڑے مزے سے ہیں, اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. لیکن تمام حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اللہ اس کی توفیق دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چاند دیکھنے پر اللہ سے اپنا تعلق کیسا جوڑتے تھے. چاند نظر آتا تھا, اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ, یہ دعا پڑھتے تھے. اور ہلال رشدن و خیر, ہلال رشدن و خیر, ہلال رشدن و خیر, یا ہلال رشدن و امن, ہلال رشدن و امن, ہلال رشدن و امن. اور اس کے بعد الحمدللہ الذی آمنتو, آمنتو بالذی خلقک, آمنتو بالذی خلقک, آمنتو بالذی خلقک. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ الذی ذهب بشهر کذا وجاء بشهر کذا. یہ تو صرف چاند دیکھنے کے وقت. تو جتنے مواقع زندگی کے ہیں ہر موقع پر آپ اللہ کو یاد کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. خوف میں بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب جنگ کے میدان میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے, ایک ہی چیز یاد رہ جاتی ہے کہ جان کیسے بچا لوں. لیکن اس وقت بھی ہاتھ میں تلوار ہے, گھوڑے پر سوار ہیں, اور گھوڑا دوڑ رہا ہے تیزی کے ساتھ دشمنوں کی طرف, اور زبان پر گیا ہے اللہ اکبر, خریبت خیبر, اللہ اکبر, اس وقت بھی اللہ کا نام. ایسے خوف کے موقع پر جب دشمن سامنے ہے اس وقت بھی اللہ اکبر, اللہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا, اللہ سب سے بڑا. خوف کے موقع پر بھی اللہ, اور انتہائی درجے کی شہوت کے موقع پر بھی اللہ, انتہائی درجے کی شہوت. جس وقت ہر شخص ہر چیز کو بھول جاتا ہے, خود کو بھی بھول جاتا ہے, یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں, یہ بھی بھول جاتا ہے. میاں بیوی کے آپس میں ملاقات ہو تو اس ازدواجی تعلقات سے پہلے کیا حکم فرمایا, یہ پڑھو بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اس وقت بھی اللہ سے تعلق جوڑا, بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں, اللہ سے تعلق, اللہ اس میں برکت پیدا کرے, اس عمل میں بھی برکت پیدا کرے, یہ عمل بھی اللہ کی خاطر کر رہا ہوں, اور اس عمل کا نتیجہ بھی ایسا ظاہر ہو جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو, اولاد صالح ہو, پھر آگے اس کی تربیت بھی اچھی ہو. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان, اے اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا لینا. اس لیے کہ جب شہوت غلبہ کرتی ہے تو انسان اس وقت بہت غلط کام بھی کر لیتا ہے, شہوت پوری کرنے میں بھی انسان بہت غلط کام کر لیتا ہے, میاں بیوی کے تعلقات میں بھی بہت غلط کام ہو سکتے ہیں. آج کل جس شہوت پرستی کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس میں میاں بیوی کے تعلقات میں بھی مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ایسے علماء اور ایسی آپاؤں کے پاس جا کر جن سے بے تکلفی ہے, جن سے حیا کو برقرار رکھتے ہوئے سیریسنس کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں جو مسائل ہیں ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان تعلقات میں کیا چیز جائز ہے کیا چیز ناجائز ہے. اس لیے کہ بہت سی چیزیں حرام ہیں, حیوانی عمل ہے وہ, بلکہ حیوان بھی وہ کام نہیں کرتے, جانور بھی وہ کام نہیں کرتے جو انسان کرتے ہیں. آج کل معلوم کرنا چاہیے کہ کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. اور ایسے معتبر مفتیان کرام ہیں جن کی ماشاءاللہ ویب سائٹس ہیں, اچھے اچھے مفتیان کرام ہیں, ان پر ای میل بھی کیا جا سکتا ہے, ان کو پوچھا جا سکتا ہے ای میل ایڈریس کے ذریعے نامعلوم بن کر. ہر کام کرو اللہ اللہ اللہ, تو اللہ اے اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو شاید یہ دعا سمجھ میں بھی نہ آتی, اللہم جنبنا الشیطان, یہ اللہ ہمیں شیطان کے اثر سے بچا لے. ہے میاں بیوی آپس میں اپنے تعلقات قائم کر رہے ہیں, یہ تقوی والا کام ہے کہ میاں بیوی آپس میں اگر تعلقات قائم کر لیتے ہیں تو نظر کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے, زنا سے بھی حفاظت ہو جاتی ہے. لیکن وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے اثر سے بچا لے. اب ہمارے زمانے میں جب لوگوں کے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس دعا کا کتنا نفع ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے اللہ جانتے تھے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب روحانیت کا غلبہ نہیں ہوگا, شہوتوں کا غلبہ ہوگا. میرے نبی کے زمانے میں تو روحانیت کا غلبہ ہے, اور روحانیت کا ایسا غلبہ ہے ایسا غلبہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو میاں بیوی کے تعلقات کے وقت اپنے ستر کو کھولنے میں بھی حیا آتی تھی, وہ شرماتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم ستر کیسے کھولیں, ان کو حیا آتی تھی کہ ہم یہ عمل کیسے کریں, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اتنا غلبہ. استنجا کے لیے جاتے تھے, پیشاب کے لیے جاتے تھے, تو ان کو اپنی لنگیوں کو اتارنے میں لنگیوں کو چڑھانے میں حیا آتی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم کیسے کھولیں ستر. الَا اِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ. اور پھر جب مجبور ہو جاتے تھے, ظاہر ہے مجبوری ہے, تو استنجے کے لیے جب بیٹھتے تھے تو یوں بالکل اپنے آپ کو موڑ کر بیٹھتے تھے کہ جتنا ہم چھپا سکے اس حالت میں بھی اس کو چھپائیں. اللہ کا اتنا استحضار ان کو نصیب ہوتا تھا, اللہ کا اتنا ادب تھا ان کے دلوں میں, اللہ کی اتنی عظمت تھی. اور آج کل مسلمان بھی کھڑا کھڑا پیشاب کرتا ہے, آج کل مسلمان بھی شاور میں کھڑے ہو کر غسل کرنے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ نل ہو, نل کے نیچے ڈول ہو, اور ڈول میں پانی بھر کر, بکٹ میں پانی بھر کر کے غسل کیا جائے. اس لیے کہ اس حالت میں آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, تو جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ستر زیادہ چھپا رہتا ہے. आदमी खड़ा होता है तो सतर खुला रहता है, बैठा हुआ होता है तो सतर कुछ ना कुछ छुपा हुआ होता है, आदमी खड़ा होता है तो सतर पूरा खुला हुआ होता है, और जब बैठकर भी गुसल करता है तो एक ही पोजीशन में बैठता है वो, और जब शावर में गुसल करता है तो घूमता है, और घूमते घूमते कभी कभी उसकी आगे वाली शर्मगाह किबले की तरफ हो जाती है, कभी पीछे वाली शर्मगाह किबले की तरफ हो जाती है। इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक क्या थी, जब गुसल खाने में जाते थे, गुसल खाने में तो गुसल जब करते थे तो उस जमाने में ऐसे पर्दा खींच लेते थे, कभी घर में पर्दा बना हुआ होगा, कभी ऐसा होता था कि सहाबा पकड़ लेते थे इस तरह दो तरफ से पर्दे, और पर्दे के पीछे गुसल फरमाते थे, तो पर्दे के पीछे जाते थे। उसके बावजूद आपकी आदत मुबारक यह थी कि लुंगी पहनकर गुसल खाने में जाते थे, और लुंगी पहन करके गुसल फरमाते थे, लुंगी पहनकर गुसल फरमाते थे। तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे भाइयों के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का तो ये हाल था, वो रूहानी जमाना था, रूहानी जमाना कि इस्तिंजा के लिए जाते थे, बैतुल खला के लिए जाते थे तो बैठते थे तो ऐसा मुड़कर बैठते थे कि ऐसा हम मुड़ करके बैठेंगे तो कम से कम खुलेगा हमारा सतर। अला इन्नहुम यस्तून सुदूरहुम लियस्तखफु मिन, ये लोग अपने सीनों को दोहरा करते हैं, सीनों को डबल करते हैं, ऐसा मोड़ते हैं सीने को ताकि वो अल्लाह ताला शानहु से छुप सके। इसलिए कि बैतुल खला में जब उस जमाने में खेतों में जाते थे बाहर बस्ती से बाहर, तो वहां कोई नहीं होता था, तो डरते किससे थे, अल्लाह से डरते थे। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु ने इनको तसल्ली दी, अला हीना यस्तगशून थियाबहुम यालमु मा युसिरून व मा युलिनून। अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु के लिए तुम कपड़े पहने हुए हो या कपड़े उतारे हुए हो, दोनों सूरत एक है, अल्लाह तुमको सब कुछ देख रहा है। इन्नहु अलीमुम बिदाति सुदूर, हो तो दिलों के भेद को भी जानता है। तो हमारे जमाने में मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों, दीन पर आओ, दीन पर एक एक दीन की चीज सीखो। ये नहीं कि दिल ने जो चाहत की बस उसको कर लिया, जो ख्वाहिश की उसे कर लिया, नहीं। मालूम करो उलमा से क्या जायज है क्या नाजायज है, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए अल्लाह ने हमारे लिए एक जगह बनाई है। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, तुम्हारे लिए जन्नत में वो सारी चीजें हैं जिनकी तुम्हारे दिल ख्वाहिश करेंगे, और तुम्हारे लिए जन्नत में वो सारी चीजें हैं जिनको तुम मांगोगे। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मेहमान नवाजी होगी, बहुत ज्यादा बख्शने वाले, बहुत ज्यादा रहम करने वाले अल्लाह की तरफ से। और वहां जो है वहां 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 बुरी ख्वाहिशात की चाहत ही नहीं होगी, बुरी ख्वाहिशात की चाहत ही नहीं होगी, वहां उम्दा उम्दा ख्वाहिशात पूरी होंगी, पाकीजा चाहतें पूरी होंगी वहां। तो अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान, ये अल्लाह हमें शैतान से बचा ले, हम मियां बीवी को भी बचा ले, और ये अल्लाह वजन्निबी शैतान मा रज़क़तना, वो बच्चा जो इस मिलाप के नतीजे में तू हमें देगा उसको भी शैतान से बचा ले। यानी जब मुलाकात हो रही है और मियां बीवी के ताल्लुकात कायम करने का वक्त है, उस वक्त दोनों को यह दुआ पढ़ने के लिए कहा गया, और हदीस में वादा किया गया कि मियां बीवी इस दुआ को पढ़ते हैं और इस दुआ को पढ़ने के नतीजे के बाद आपस में मिलाप करते हैं और उसके नतीजे में हमल ठहर जाता है और बच्चा पैदा होता है। लम यदुर रहु शैतान, शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, शैतान उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके मुख्तलिफ मतलब बयान किए हैं हजरत उलमाए किराम ने। मुहक्किकीन का कहना यह है कि इसका मतलब यह है कि यह गारंटी है कि यह बच्चा ईमान के साथ दुनिया से जाएगा, शैतान उसका ईमान नहीं ले सकेगा। तो मां बाप जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या कुछ नहीं करते, ये सबसे बड़े फ्यूचर के लिए ये नहीं करना चाहिए मां बाप को, ये दुआ नहीं सीखनी चाहिए और इस दुआ को पढ़ने का एहतमाम नहीं करना चाहिए। और उसके बाद उनका मिलाप होता है और मिलाप होता है और मिलाप होने के बाद जब इंतहाई दर्जे पर शहवत पहुंचती है और इंजाल होता है, جب انزال ہوتا ہے تو اس وقت انسان ہوش میں نہیں رہتا, اسے پتا ہی نہیں ہوتا کہ میں خود بھی کہاں ہوں. ایسی لذت, ایسی ایکسٹسی اس وقت بھی کہا گیا کہ اب زبان سے نہ پڑھے, اس لیے کہ یہ حالت, وہ تو ملاپ سے پہلے سطر بھی ڈھکا ہوا ہے, سب کچھ ہے, کام شروع کرنے سے پہلے وہ تو زبان سے پڑھے وہ دعا, اور یہ دعا اب سطر کھلا ہوا ہے تو اس حالت میں جب بدن سے ناپاکی بھی نکل رہی ہے, زبان سے نہ پڑھے لیکن دل دل میں یہ دعا پڑھے, اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا, وہاں بھی اللہ سے دل کا تار جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ یہ دعا ہے, یہ ذکر ہے, یہ اس لیے ہے کہ بندہ اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے کہ میں ان کی مدد کے بغیر کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ اس وقت بھی یہ دعا کرے کہ اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا, اے اللہ اس عمل کے نتیجے میں جو اولاد تو مجھے دے گا اس میں شیطان کے لیے تھوڑا سا حصہ بھی مت رکھنا. خوف کے وقت بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہے, ذکر اللہ ہو رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دشمنوں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو تم کیا کرو, فذکر اللہ کثیرا, اللہ کو بہت یاد کرو. اور یہاں اعلیٰ درجے کی لذت, اعلیٰ درجے کی راحت, اعلیٰ درجے کی فرحت, اعلیٰ درجے کی ایسے موقع پر بھی کیا کہا کہ اللہ کو یاد کرو, مسجد میں بھی اللہ کو یاد کرو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ, جاؤ مسجد کی طرف جاؤ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اور جب نماز سے فارغ ہو کر کے پھر واپس جب دنیا میں جانا ہے, اس لیے کہ دنیا تو لگی ہوئی ہے, کمانے کے لیے جانا پڑے گا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل اور روزی کو ڈھونڈو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور ایسا مت سمجھو کہ اللہ کو مسجد میں یاد کرنا ہے باہر نہیں, باہر اور زیادہ یاد کرو, خوب یاد کرو اللہ کو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ شانہ کا خوب ذکر ہو, خوب ذکر ہو, خوب ذکر ہو. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمارے دلوں کو ذاکر بنا دے, ہاں دلوں کو اللہ ذاکر, ایسا ذکر اللہ ہمیں نصیب فرما دے, ایسا ذکر ہمیں نصیب ہو جائے. یعنی ایک تو ہے ذکر زبان کا, مگر دل دماغ میں ایسا ذکر رچ بس جائے کہ جس وقت ہم قدم اٹھائے, جو بھی قدم اٹھائے, اس سے پہلے ہمیں یہ استحضار ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں, اس کام کو کرنے سے میرا اللہ خوش ہوگا اس لیے مجھے کرنا چاہیے, اس کام کو کرنے سے میرا اللہ ناراض ہوگا اس لیے مجھے نہیں کرنا چاہیے, ایسا ذکر اللہ ہمیں نصیب فرما دے, ایسا ذکر ہمیں نصیب ہو جائے, اللہ کی ایسی یاد نصیب ہو جائے کہ جس وقت, جس جگہ پر, جس جذبے سے, جس نیت سے جو کام کرنا ہو اس کام کو ہم کر سکیں, جس وقت, جس جگہ پر, جس جذبے سے جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم کر سکیں, ایسا ذکر ہمیں نصیب ہو جائے. آج کل ہم لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے ذکر اللہ کا کیا معنی ہے, ہاتھ میں تسبیح لے کر کے ذکر کر لیا, یہ ذکر اللہ ہو گیا, یہ ذکر اللہ نہیں, یہ ذکر اللہ کی سیڑھی ہے, یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے, یہ بھی بڑی کام کی چیز ہے. یہ تسبیح والا ذکر ہے وہی وہاں تک پہنچائے گا. شروع شروع میں ہاتھ میں تسبیح ضروری ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی تو کہا کہ حضرت آپ تو سارے مقامات طے کر چکے ہیں, ہر وقت اللہ کی لو لگی ہوئی ہے, آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت, ہر وقت دل اللہ اللہ کرتا ہے, آپ کو تسبیح کی کیا ضرورت. تو حضرت نے تسبیح اٹھا کر کے دکھائی اور یہ کہا کہ جس کی بدولت یہاں پہنچا ہوں اسے چھوڑ دوں, اسی کی برکت سے تو یہاں پہنچا ہوں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تسبیح کا نام مذکرہ ہے, مذکرہ یعنی ریمائنڈر, کہ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو یاد آتا ہے کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. لیکن شیطان ہمارے دلوں میں بڑے مبارک خیالات پیدا کرتا ہے, بہت مبارک خیال, نہیں نہیں ریا ہو جائے گی, پچاسوں ریا کے کام میں مشغول ہے, وہاں خیال نہیں آتا ریا کا, اور یہاں ریا کا خیال آ جاتا ہے. تو بزرگان دین جو ہے, جو ماہر ہے اس فن کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرنا ہے وہ کرو,
और रिया के डर से उस काम को छोड़ो मत, वरना वो काम कभी नहीं होगा। नया नया जो ड्राइवर है वो इस डर से ड्राइविंग को ना करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कभी ड्राइविंग नहीं कर सकेगा। वो क्या सोचता है कि मुझे शुरू करना है पर एक्सीडेंट से बचकर मुझे ड्राइविंग करना है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो भी आए तो क्या होगा, मुझे ड्राइविंग तो सीखनी है, हो सकता है इधर उधर हो जाओ। तो हम बिगिनर्स हैं, मुब्तदी हैं, हमें क्या करना है, कोई भी अमल जो हमारे लिए जरूरी है दीन में तरक्की के लिए उसे करना है, यह समझकर कि मुझे रिया के एक्सीडेंट से बचना है, लेकिन अगर रिया का एक्सीडेंट हो जाएगा तो अब क्या करेंगे, उसके जो नताइज होंगे उसको भुगत लेंगे, तौबा कर लेंगे अल्लाह से, शुरू करो। मैं इसको इस तरह समझाता हूं, आजकल तो अब इंडिया और पाकिस्तान में भी फुटबॉल का बहुत रिवाज हो गया है, लेकिन जब मैं इंडिया से आया था उस वक्त इंडिया में फुटबॉल कोई जानता ही नहीं था, देहातों में खास तौर पे। ये फुटबॉल जो है वो इंडिया का खेल नहीं था उस वक्त, 1970s में 80s में, ये 90s तक तकरीबन, तो जब खेल इंडिया पाकिस्तान में ये फुटबॉल का रिवाज नहीं था उस वक्त, मैं मिसाल दिया करता था इसलिए कि मैं खुद इसका शिकार रहा हूं। जब इंडिया से यहां आए तो ये खेल समझ में ही नहीं आता था, बचपन में जब आए तो लोगों को यहां फुटबॉल खेलते हुए स्कूल में देखते थे तो ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फुटबॉल ऐसा नजर आता था कि एक बॉल है जिसके पीछे 20 आदमी दौड़ रहे हैं, समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। शुरू शुरू में तो ये खेल समझ में नहीं आता। वो क्रिकेट में तो एक मुनज्जम, तो इंडिया का खेल पाकिस्तान का खेल क्रिकेट है, बचपन में क्रिकेट खेलते थे बच्चे। ये जो जितने भी खेल हैं इनमें ऑब्सेस नहीं हो जाना चाहिए, इसको दिल नहीं दे देना चाहिए, इसको अपना दिमाग नहीं दे देना चाहिए कि हर वक्त इसमें अल्लाह के अलावा क्रिकेट, अल्लाह के अलावा फुटबॉल, ऐसा नहीं होना चाहिए। नमाज में भी फुटबॉल और क्रिकेट का ख्याल आए, ये नहीं। किसी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, सपोर्ट आप करते हैं उसका सारा फायदा टीम को जाता है। आप सपोर्ट करते हैं तो उनके शर्ट को खरीदेंगे, आप सपोर्ट करते हैं तो टिकट खरीद कर फुटबॉल देखने के लिए जाएंगे, आप सपोर्ट करते हैं तो आप सीजन टिकट खरीदेंगे, ये सारा फायदा उनको जाता है। सपोर्ट भी उनको करो और पैसे भी उन्हीं को दो, आपको कुछ नहीं मिलता, आपका सब कुछ जाता है, पैसे भी जाते हैं, वक्त भी जाता है और दीन भी जाता है, दीन भी जाता है, दीन भी जाता है। लोग नमाजें छोड़ते हैं, उनकी टीम का कोई खास फुटबॉल गेम होता है तो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, वो घर में बैठ करके देखते हैं, और देख करके अगर बहुत पाबंद है नमाज का, बहुत पाबंद है नमाज का, तो वो इंतजार करता है हाफ टाइम का, और अगर हाफ टाइम से पहले ही नमाज का वो खत्म हो जाने वाला होता है तो साइड में ऐसी जगह पे दो रकात जल्दी जल्दी चार रकात पढ़ लेता है जहां कॉमेंट्री पूरी चलती रहे, कॉमेंट्री पूरी चलती रहे। एक मरतबा हम लोग किसी जगह आराम के लिए चले गए, शायद मुफ्ती साहब भी मेरे साथ थे, तो शाम का हमने खाना खाया, शाम का खाना खाया और हमें जो साहिब ले गए थे अच्छे खासे जेंटलमैन टाइप के आदमी, बीमार कुछ में थका हुआ था, तो हमें कहा कि दो तीन दिन के लिए हम जरा आउटिंग में बिल्कुल कंट्री साइड में कोई छोटा सा कॉटेज लेकर के हमें ले गए, मैं मुफ्ती साहब हमारे मौलाना जुनेद माकड़ा भी थे मेरे ख्याल में, बिल्कुल सीरियस मिजाज के आदमी और जेंटलमैन टाइप के आदमी। अब उनको फुटबॉल का शौक था, हमें पता नहीं, और कोई बहुत अहम मैच होने वाली थी उसी दिन, लेकिन वो तो हमारे साथ थे तो उनको टाइम मालूम था, तो उन्होंने जरा मालूम करने के लिए फोन किया हमारे सामने, हम फोन कर रहे होंगे, हम अपने काम में लगे हुए थे, उन्होंने फोन किया। अब फोन किया तो उस फोन में जो है वो कॉमेंट्री के ऊपर उन्होंने रख दिया, तो वो वहां यहां से बैठ करके वो कॉमेंट्री सुन रहे हैं, और धीरे 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 उनका जहन हमसे हट करके पूरा कमेंट्री में चला गया। तो अब बैठे हुए यहां थे मगर जहन उनका हमारे साथ नहीं था, और उनकी टीम ने गोल किया। आदमी का सब कुछ ले लेता है, अकल को भी ले लेता है ये। अब वो तो इस दुनिया में थे ही नहीं, उनको तो ये पता ही नहीं था कि हम हमारे इमाम साहब और हमारे शेख के सामने बैठे हुए हैं, पता ही नहीं था उनको तो। वो तो बिल्कुल टेलीफोन पर वहां चले गए थे, अब उनकी टीम ने गोल किया और वो नाचने लगे हमारे सामने, बेइख्तियार होकर के वो नाचने लगे और ऐसा तमाशा, हम हैरान कि क्या हो रहा है। देखो ये अकल को भी ले लेता है ये फुटबॉल तुम्हारी, गफलत गफलत गफलत, ये चीजें जिनको हम ऐश समझते हैं ना, ऐश फुटबॉल में बहुत मजा आता है। जब कब्र में जाएंगे मेरे भाई और कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के सामने हश्र होगा, तो मैं और आप ये शेर पढ़ेंगे, थी फकत गफलत ही गफलत, ऐश का दिन कुछ न था, ये मैं और आप कहेंगे उस वक्त, खुद को कहेंगे, थी फकत गफलत ही गफलत, ऐश का दिन कुछ न था, हम जिसे सब कुछ समझते थे वो लेकिन कुछ न था, हम उसे सब कुछ समझते थे उसके लिए सारी कुर्बानियां देते। कोई कव्वाली सुनने के लिए चला जाता है, कोई गाने बजानों को सुनने के लिए चला जाता है, कोई फिल्मों को देखने के लिए चला जाता है, कोई जीना के अड्डों पे चला जाता है, कोई शराब के अड्डों पे चला जाता है, कोई जुआ खेलने के लिए चला जाता है, कोई ड्रग में मुबतला है, छुप छुप के सारे काम करते हैं, इसके लिए बहुत कुर्बानियां देते हैं और कामयाबी पर खुश भी बहुत होते हैं कि चलो हम कामयाब हो गए और किसी को कुछ पता नहीं चला। ऐसे लोग थी फकत गफलत ही गफलत, ऐश का दिन कुछ न था, हम जिसे सब कुछ समझते थे वो लेकिन कुछ न था। इसलिए इन सब चीजों से तौबा चाहिए मेरे भाई, तौबा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि दिल में अल्लाह का ताल्लुक पैदा हो, बाकी किसी, तो मैं वो मिसाल दे रहा था कि इंडिया से जब मैं आया तो फुटबॉल हमें समझ में नहीं आता था, और जिसने कभी फुटबॉल का खेल खेला ना हो वो जब सबसे पहली मर्तबा मैदान में उतरता है तो घंटे गुजर जाते हैं, उसे समझ में ही नहीं आता। कभी कभार बॉल सामने आ गया तो किसी जिहत में लात मार दी। और यहां के बच्चे जो खेल जानते हैं वो हंसते भी हैं ऐसे बच्चे को। आप लोगों को तो ये तजर्बा नहीं है, हम इमिग्रेशन के जमाने के लोग हैं, स्कूल में हम देखते थे सब, जो भी नया बच्चा आता था वो बेचारा खिलौना बन जाता था, लोग हंसते थे उसको इसलिए कि वो गलत मूव करता था। अब अगर वो बच्चा ऐसा सोचे कि मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा इसलिए कि मेरी तो गलती हो जाती है, मैं कब खेलूंगा, मैं बैठा रहूंगा देखता रहूंगा, जब पूरा फुटबॉल कंट्रोल में मेरे आ जाएगा फिर खेलूंगा, तो पिच से बाहर रह करके फुटबॉल कभी कंट्रोल में आ सकेगा उसके? नहीं आ सकेगा। उसे फुटबॉल पिच पे उतरना पड़ेगा, गलतियां करनी पड़ेगी, और गलतियां करते करते कंट्रोल में आ जाएगा। फुटबॉल खेलने का, फुटबॉल सीखने का एक मैदान है, उस मैदान में उतरे बगैर नहीं सीख सकता। इखलास को हासिल करने का भी एक मैदान है, उस मैदान पे उतरे बगैर इखलास हासिल नहीं कर सकता। और इखलास का मैदान अमल है, अमल में उतरो, और जैसे वो फुटबॉल सीखने वाला मैदान में उतरकर गलतियां करता चला जाता है और लोगों की मजाक को बर्दाश्त करता चला जाता है, इसी तरह गलती हो, शैतान हंसे, मजाक करे, खुशियां मनाए, कोई हर्ज नहीं। रिया के डर से अमल को मत छोड़ो, अमल करते चले जाओ, अमल करते चले जाओ, अमल करते चले जाओ, अमल करते चले जाओ, इखलास की कोशिश करो, अल्लाह से दुआ भी मांगो, अल्लाह से कहो अल्लाह इखलास दे दे। 40 साल निकल जाए रिया के साथ मगर अमल को मत छोड़ो। 40 साल नहीं लगेंगे इंशाल्लाह इखलास को आने में, लेकिन मैं बतौर मिसाल के दे रहा हूं, मुबालगे के तौर पर कह रहा हूं, अमल को ना छोड़ो। नमाज के लिए आपने अल्लाह अकबर करके नियत बांध ली और अब जो है 4 रकात पढ़ने का आपका इरादा था और रिया दाखिल हो गया तो अब 2 रकात पढ़ के छोड़ दिया ना, पढ़ो दूसरी 2 और दिमाग को कहोगे इन लोगों के लिए नमाज पढ़कर क्या करेगा, ये तुझे क्या देंगे, अल्लाह के लिए पढ़, अल्लाह तुझे दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। हमारे अकाबिर ये कहते हैं कि पहले रिया होती है, जैसे इस कुर्सी के ऊपर जब आदमी बैठता है तो शुरू शुरू में रिया का बहुत हमला होता है, रिया का बहुत हमला होता है। मैं अपनी जवानी में जब शुरू शुरू में तकरीर के मैदान में उतरा तो रिया का बहुत हमला होता था, और ऐसा हमला होता था कि मुस्तवली हो जाता था और रिया के शिकार। बयान से पहले भी ऐसा ख्याल आता था कि आज बहुत बड़ा जलसा है, बयान के दौरान भी ऐसा आता था कि बहुत अच्छी तकरीर हो रही, लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, बयान के बाद भी ऐसा होता है कि बहुत जबरदस्त तकरीर हुई। तो मैंने मेरे एक बुजुर्ग की खिदमत में जाकर के अर्ज किया कि हजरत
میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں تقریر کو چھوڑ دوں. کہا کیوں؟ میں نے کہا حضرت ریا 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 فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطانی خیال ہے. ریا تو ہے وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن یہ جو خیال آ رہا ہے کہ ریا سے بچنے کے لیے تقریر چھوڑ دوں, یہ شیطانی خیال ہے. اور انہوں نے کہا کہ شیطان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص آگے جا کر اچھا مقرر بنے گا اور اس کی نصیحتوں کے نتیجوں میں درجنوں کو دین کی طرف آنے کی رغبت ملے گی, اس لیے تجھے یہی سے روکنا چاہتا ہے. اس لیے کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو, ریا سے بچنے کی کوشش کرو, توجہ رجوع اللہ, استغفار, پہلے اپنے آپ کو سمجھاؤ بعد میں محاسبہ کرو, استغفار. اور پھر کیا ہو گیا, تقریر کرتے 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 ایک وقت آیا کہ عادت بن گئی. عادت, عادت کا کیا معنی, نہ لوگوں کو دکھانے کی نیت نہ اللہ کے لیے, ایسے ہی ایک ہو گئی بات. ایک آدمی جو نیا سویٹر پہنتا ہے تو پہلے دن ایسا سوچتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, دوسرے دن بھی ہوتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے, چھ مہینے کے بعد. تو تقریر کا بھی یہی حال ہے, آدمی کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے پھر کچھ نہیں. تو پہلے ریا, اس کے بعد عادت, اور عادت ہو جائے اس کے بعد بھی کرتے رہو تو اب اللہ کے لیے عبادت ہو جاتی ہے. پھر پہلے ریا ہوتی ہے پھر عادت بنتی ہے اس کے بعد عبادت ہو جاتی ہے. تو تسبیح ہاتھ میں لیتے ہیں تو شیطان مبارک خیال ڈالتا ہے کہ ریا, اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ تسبیح اگر ہاتھ میں آ گئی تو زبان پہ ذکر, اور زبان بھی اگر ذکر آ گیا تو دل میں ذکر اتر جائے گا, اور دل میں اگر ذکر اتر گیا تو اس کا تار اللہ سے جڑ جائے گا, اور اللہ سے اگر تار جڑ گیا اس کا تو اس کی دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی. اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. اس لیے ذکر اللہ خوب کرو, ذکر اللہ کی کثرت. ہاں تسبیح کے بھی کچھ آداب ہیں, بغیر ضرورت کے لوگوں کے سامنے, یوں تو بالکل ذکر کرتا نہیں اور لوگوں کے سامنے تسبیح لے کر بیٹھا رہتا ہے, یہ الگ بات ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن آپ ذکر کر رہے ہیں اور ذکر کرتے کرتے مسجد میں آئے اور آپ کو پتا نہیں تھا کہ وہاں 25-50 آدمی ایٹریم میں کھڑے ہوں گے, اب کہتے کہ چھپا دوں بند کر دوں ذکر, نہیں کرتے رہو اور ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کرو. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ملتا ہے, ذکر ملتا ہے, ذکر ملتا ہے, ذکر. اللہ سے لو, اللہ سے لو لگانا. اور اللہ نے تو ہمیں پیدا ہی کیا ہے ذکر اللہ کے لیے. یہ نماز کیا ہے, واقعی صلاح تھا لذکری, نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے, میرے ذکر کے لیے نماز ذکر. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں, روزے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. کب سے؟ صبح صادق سے لے کر غروب تک. کیسے کیسے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب تک. کھانے پر نظر پڑتی ہے تو کیا خیال رہتا ہے, میرے اللہ نے منع کیا ہے, یہ ذکر ہے. شربت پہ نظر پڑتی ہے تو میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے, بیوی پر نظر پڑتی ہے میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے, یہ ذکر ہے. پورا صبح صادق سے لے کر غروب تک اگر ذکر باقی نہ رہے تو اس کے منہ میں کچھ نہ کچھ چلا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ذاکر ہیں پورے روزے کے دوران. نماز میں کیا ہے, ذکر ہے, نماز میں ذکر ہے. آپ کو پتا چلے نہ چلے آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, زبانی ذکر تو ہے ہی لیکن دماغ بھی ذکر میں ہے, اس لیے کہ آپ کا چہرہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. آپ سلام پھیرنے سے پہلے کسی سے بات چیت نہیں کرتے, کوئی آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب نہیں دیتے, آپ ذکر میں ہیں. حج پورا ذکر ہے. میں خوشبو نہیں لگا سکتا, میں فلاں نہیں کر سکتا, فلاں کام نہیں کر سکتا, اس وقت مجھے یہ کام کرنا ہے, اس وقت مجھے اس طرح کام کرنا ہے. تلاوت بھی ذکر ہے, ذکر بھی ذکر ہے, تسبیح بھی ذکر ہے, روزہ بھی ذکر ہے, زکات بھی ذکر ہے. زکات ادا کرتے ہوئے کیا ذہن میں آتا ہے آپ کو, میرے اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے. پھر زکات کا آپ حساب کرتے ہیں کہ میرے پاس ٹوٹل کتنا ہے, کیوں حساب کرتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ پیسے کتنے ہیں؟ نہیں, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں سے 2.5% کتنے ہیں. تو دیکھو یہ سارا جو آپ حساب کر رہے ہیں یہ ذکر ہے اللہ کا, اللہ یاد آتا ہے. ساری عبادتیں, ہر عبادت میں ذکر ہے. اور یہ کائنات اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس کائنات میں ذکر رہے گا, اس لیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی کیا ہے ذکر کے لیے. اور جب ذکر ختم ہو جائے گا تو مقصد ختم, مقصد ختم, دنیا کو اللہ لپیٹ لے گا. لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ, جب تک سورہ زمین پر ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. میں یہ عرض کر رہا تھا, بات دوسرے رخ پہ چلی گئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہ دعا کرتے تھے ہر مہینے کے شروع میں, لیکن جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, یہی دعا کرتے تھے بھی, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ, اور وہ دعا ہلال و خیر و رشد, ہلال و خیر و رشد, ہلال و خیر و رشد, اور آمنت بالذی خلقک, آمنت بالذی خلقک, آمنت بالذی خلقک, اور الحمدللہ الذی ذهب بشہر کذا وجاء بشہر کذا, ایک ہی مرتبہ یہ پڑھتے تھے. اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان, یہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما. کیوں کیوں دوسرے مہینوں میں یہ دعا نہیں ہوتی تھی, یہاں دعا ہوتی تھی کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت پیدا فرما. اس کا مطلب یہ ہے برکت پیدا فرما یعنی ہمیں اب اعمال پر لیا تاکہ گاڑی یہاں سے شروع ہو جائے, اور اس میں برکت پیدا ہو, رجب میں برکت پیدا ہو, شعبان میں برکت پیدا ہو, تو رمضان تک پہنچنے میں گاڑی ففتھ گیئر میں آ جائے, پانچویں گیئر میں, پوری ہائی وے کے اوپر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سوچو میرے بھائیو تھوڑی دیر کے لیے کہ ہم لوگ یہاں اس مجمع میں بیٹھ کر جنت کے فضائل سنتے ہیں, جنت کے فضائل, اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے سارے جو جنت کے حالات بیان کیے ہیں وہ سارے نہیں, ان میں سے کچھ, اور وہ بھی ناقص زبان سے. جب ہم سنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا بھی دل یہ کرتا ہے کہ اس دنیا سے وہیں چلے جائے ہم. تو جس شخص نے جنت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اس کو آخرت میں جانے کا کتنا شوق ہوگا. جس نے جنت دیکھی ہو اپنی آنکھوں سے, جنت دیکھی ہو اور پھر اللہ جل جلالہ وامن والہ کا دیدار جس نے کیا ہو, جنت کی سب سے بڑی نعمت, اور وہ رئیس العشاق, سید العشاق, جتنے بھی اللہ کے عشاق ہیں ان کا سردار, تو وہ ایک دو سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں رہنا پسند نہیں کرے گا, دنیا میں پسند نہیں کرے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اچھے تھے, ٹھیک ٹھاک تھے, تو یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب نبی کو دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو وہ تو اسی وقت جاتا ہے جو اس کا وقت مقرر ہوتا ہے, لیکن اس کے اعزاز اور اکرام میں فرشتے کو بھیجا جاتا ہے, اور فرشتہ آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو یاد فرما رہے ہیں, اور اب اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں چلے جائیں, مگر اختیار آپ کو دیا ہے کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہیں تو دنیا میں رہیں, اور اگر آپ چاہیں تو پھر میں ملک الموت کو بھیجوں. اختیار دیا جاتا ہے ہر نبی کو. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور بیماری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوئی اور میں نے یہ الفاظ سنے کہ الذین انعم اللہ علیہم مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, اللہم بالرفیق العلی, اللہم بالرفیق العلی, اللہم بالرفیق العلی, اے اللہ مجھے ملا دے رفیق اعلی کے ساتھ. رفیق اعلی سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں, رفیق اعلی سے مراد حضرت جبریل بھی ہو سکتے ہیں, رفیق اعلی سے مراد جنتی لوگ بھی ہو سکتے ہیں, اور رفیق اعلی سے مراد خود اللہ تعالی شانہ بھی ہو سکتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بیماری کے عالم میں میں نے جب آپ کی زبان پر یہ بات سنی کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر آپ نے انعام کیا ہے اور رفیق اعلی کے ساتھ, کہتے ہیں میں سمجھ گئی اس وقت کہ حضرت جبریل آئے ہیں اور ان کو اختیار دیا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں, اب یہ چلے جائیں گے تھوڑی دیر میں, ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہاں رہنا. میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی, اور معراج کے بعد 12-13 سال دنیا میں رہے, کس قدر مجاہدہ کیا ہوگا, کس قدر مجاہدہ کیا ہوگا, اللہ سے وصال کے بعد پھر فراق, وصال اور پھر فراق, اور 13 سال تک انتظار کرنا کہ کب اب میں آخرت میں جاؤں اور اللہ سے ملوں, کتنا بڑا مجاہدہ امت کے لیے, یہ دعوت اللہ کے لیے, تعلیم و تعلم کے لیے, تزکیہ کے لیے, امت کو جنت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے, جو ہر آن ہر گھڑی اللہ سے ملنے کا منتظر ہو, وہ رجب جب آ جاتا تھا تو کیا کہتے تھے, اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور اے اللہ رمضان تک پہنچا دے. اے اس وقت اب مرنا نہیں چاہتا, اب نہیں, یہاں تک پہنچ گئے ہیں بالکل کنارے, اب آخرت میں آئیں گے مگر رمضان کی برکتوں کو سمیٹ لینے کے بعد. کتنی برکتیں ہوں گی کہ تو کنارے پر پہنچ گیا, اب نہیں, اب اب وبلغنا رمضان, رمضان تک پہنچا دے. اور پھر جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا تھا وہی دعائیں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے, صحابہ کو سکھاتے تھے, اور رمضان میں بھی پڑھتے رہتے تھے, اللہم سلم لنا رمضان, اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو ٹھیک ٹھاک رکھ, رمضان کو ٹھیک ٹھاک رکھ, اللہم سلم لنا رمضان, اللہم سلمنا لرمضان, اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے ٹھیک ٹھاک رکھ, ہم بیمار نہ ہو جائیں کہ بیماری کی وجہ سے رمضان کی برکتوں کو نہ سمیٹ سکیں, ہم غفلت میں نہ پڑ جائیں کہ غفلت کی وجہ سے ہم رمضان کی برکتوں کو نہ سمیٹ. اللہم سلمنا لرمضان, یہ دعا سیکھ لو میرے بھائیو, نوٹس بورڈ پہ لگی ہوئی ہے, اللہم سلمنا لرمضان, اے اللہ ہمیں رمضان کے لیے ٹھیک ٹھاک رکھ کہ ہم فائدہ اٹھا سکیں. وسلم لنا رمضان, اور ہمارے لیے رمضان کو بھی ٹھیک ٹھاک رکھ. وسلم ہو لنا متقبلا, اسے ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک رکھ کر اسے مقبول بنا ہمارے لیے, یہ دعا کرتے تھے. اسی سے اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں کے رمضان المبارک, میری بہنوں کے رمضان المبارک کتنا عظیم الشان مہینہ ہوگا, کتنا عظیم الشان. ہمیں ٹھیک ٹھاک رکھ تاکہ ہم عبادت کر سکیں, غفلت نہ ہو, بیماریاں نہ ہو. رمضان کو ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک رکھ, رمضان کو ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک رکھ کہ ہم رمضان کو گناہوں کی وجہ سے بگاڑ نہ دے, نافرمانی کر کے بگاڑ نہ دے, اسے مقبول بنا دے. کتنا اہم مہینہ ہوگا, کتنا برکت والا مہینہ ہوگا کہ اس میں رمضان المبارک کہ اس کو قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا, اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں آ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان تک زندہ رکھنا, اور پھر رمضان میں بھی آ کر کے یہ دعا کرتے تھے, اور پھر لگ جاتے تھے, لگ جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دن آپ ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا. یعنی صحابہ کو بھی اہتمام بتلا رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے کتنا اہم ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو, انہ قد اذلکم شہر, تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے. انہ قد اذلکم شہر, شہر مبارک, شہر عظیم, ایک عظمتوں والا مہینہ آ گیا ہے تمہارے اوپر, تمہارے سروں پر عظمتوں والا مہینہ آ گیا ہے, شہر مبارک, برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے. شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر, ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں ایک رات دی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اسے 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی لیے رمضان المبارک میں اہل اللہ, صلحاء, اللہ کے برگزیدہ بندے اعتکاف کرنے کا اہتمام کرتے تھے. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرنے کا اہتمام کرتے تھے تاکہ اعتکاف کی برکت سے شب قدر نصیب ہو جائے, بہت اہتمام فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً تقریباً ہر سال آپ نے مدنی زندگی میں اعتکاف فرمایا ہے. ایک سال چھوٹ گیا تو اس کی پھر قضا فرمائی آپ نے, اور انتقال سے پہلے والے سال, آخری سال, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تھا تو احی اللیل, احی اللیل, پوری پوری راتیں جاگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی وجہ سے. وہی قضا اہلہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے, جگاتے تھے, عام دنوں میں نہیں جگاتے تھے. عام دنوں میں آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوئی ہوئی ہیں, نہیں جگاتے تھے, لیکن رمضان المبارک میں ان کو ترغیب دیتے تھے کہ تم بھی جاگا کرو, شب قدر ہے. وشد المیزر, اور آپ جو ہے لنگی کو برابر مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے طور پہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جیسے کوئی شخص کوئی مشکل کام کرنے والا ہو تو آستین واستین چڑھا کر کے اچھی طرح سے تیار ہو جاتا ہے, تو لنگی کو مضبوط باندھنے کا یہ مطلب ہے کہ برابر تیار ہو جاتے تھے, اور 10 دن تک برابر لگے رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے وہ شخص جو بھلائی کو چاہتا ہے آگے بڑھ. اگر بھلائی چاہتا ہے, بھلائی خیر چاہتا ہے, رشد و ہدایت چاہتا ہے, اللہ کی معرفت و محبت چاہتا ہے, اللہ کے ذکر کو چاہتا ہے, اللہ کے تعلق کو چاہتا ہے, جنت کو چاہتا ہے, کامیابی کو چاہتا ہے, خیر کو چاہنے والے آگے بڑھ, یہی موقع ہے. ویا باغی الشر اقصر, اور جو شر پسند ہے, جس کے دل دماغ میں رمضان المبارک میں بھی غلط غلط اور فاسد خیالات آ رہے ہیں, باز آ جا, باز آ جا. اس لیے کہ اس مہینے میں اگر تو برا کرے گا تیری مغفرت نہیں ہوگی. اور یہ اتنا برکت والا مہینہ ہے کہ جس کی اس مبارک مہینے میں برکت نہیں ہوتی اس پر جبریل کی اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک دعا کرنے والا ہوں, اس پر آپ آمین کہیے, اور پھر دعا کی, یعنی اللہ کے حکم سے, کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آمین, بد دعا ہے. تو کہا کہ یہ شر کو پسند کرنے والے پیچھے ہو جا. اور پھر آگے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں روزانہ اللہ تعالی شانہ مؤمنین میں سے ایک بہت بڑی جماعت کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں, جہنم سے خلاصی ملتی ہے. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ تعالی شانہ 10,00,000 مؤمنین کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں. ایک ملین, ایک ملین, تو 28 دن میں کتنے ہو گئے, 28 ملین لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے, مردوں اور زندوں دونوں میں سے 28 ملین لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے. اور اگر 29 دن ہے, اگر 29 دن ہے تو 28 ملین, اس لیے کہ آخری دن کو نکال دو, اور اگر 30 دن ہے تو 29 ملین, 29 ملین. تو یا تو 28 ملین یا 29 ملین لوگوں کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے. اور آخری دن اگر 29واں دن ہے تو روزانہ 1 ملین کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے, اور 29واں دن اتنے لوگوں کو خلاصی ملتی ہے جتنوں کو پورے رمضان میں ملی ہے. آخری دن 28 ملین کو جہنم سے خلاصی ملتی ہے. اور اگر 30 دن ہے تو 29 ملین کو 29 ڈیز میں خلاصی ملتی ہے, اور آخری دن افطار کے وقت 29 ملین کو خلاصی ملتی ہے. تو اس فضیلت کو سننے کے بعد ہمیں یہ تمنا رکھنی چاہیے کہ نہیں, کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں رمضان المبارک کے کل 30 دن عطا فرمائے. جی, اس لیے کہ اگر 30 دن ہمیں ملتے ہیں, 30 دن تو اضافہ ہو جاتا ہے 2 ملین کا, 2 ملین کا. ہو سکتا ہے کہ شروع والے ملینوں میں ہمارا شمار نہ ہو اور ان 2 ملین میں ہمارا شمار ہو جائے. تمنا رکھنی چاہیے اللہ تعالی شانہ سے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء رمضان, جب رمضان آتا ہے, فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کو آسان کر دیا جاتا ہے. وغلقت ابواب النار, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, یعنی جہنم میں لے جانے والے اعمال کی طرف رغبت کم کر دی جاتی ہے. وصفدت الشیاطین, اور بندوں کی آسانی کے لیے بڑے بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جب کوئی نفل کام کرے گا, کوئی بھی نفل کام, کوئی بھی نفل کام, صرف نفل نمازیں نہیں ہیں, کوئی بھی نفل کام کرے گا تو اسے فرض نماز, فرض عمل کے برابر ثواب ملے گا. اور اگر کوئی شخص فرض عمل کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا, 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا, کوئی بھی عمل ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من فطر صائماً, جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے, یعنی اس کو روزہ کھولنے میں مدد کرتا ہے, مسجدوں کے اندر لوگ چندہ دیتے ہیں افطاری کے لیے, زمزم کے لیے اور کھجور کے لیے, تو جو شخص کسی روزے دار کو مدد کرتا ہے روزہ کھولنے میں, من فطر صائما تو کان مغفرتا لذنوبہ, تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ اس کے گناہوں کے لیے بخشش ہے. وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ, اور اس کو جہنم سے خلاصی مل جاتی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص کو افطار کراتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, جہنم سے خلاصی نصیب ہو جاتی ہے. تو افطار کرانے کا مطلب یہ کہ اس کو پورا کھانا کھلاتا ہے, افطار کرانے کا مطلب ایک پورا فل میل دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, مگر ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح کھلائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ پلا کر افطار کرا دے, یا ایک چھوہارا یا کھجور دے کر کے افطار کرا دے, یا اس کو ایک گھونٹ پانی پلا کر افطار کرا دے, اسے بھی اجر و ثواب ملے گا, اس کے گناہ معاف ہوں گے, اس کو جہنم سے خلاصی ملے گی, اور روزے دار کے روزے کا اس کو جتنا ثواب ملا ہے اس کے ثواب میں کمی لائے بغیر اتنا ہی ثواب افطار کرانے والے. اور من اشبع صائماً, جو شخص روزے دار کو فل میل کھلاتا ہے, سیر ہو کر کے کھانا کھلاتا ہے, اس کو کیا ملے گا, اس کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی شانہ اس کو میرے حوض سے قیامت کے دن مشروب پلائیں گے, حوض کوثر کا پانی پلائیں گے, اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس پانی کو پینے کے بعد اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی پیاس اس لیے لگے گی کہ اگر جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی پیاس نہیں لگے گی تو جنت کی نہروں سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ جنت میں بھی تو نہریں ہیں, فیہا انہار من ماء غیر آسن, صاف ستھرے پانی کی نہریں, وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, ایسے دودھ کی نہریں جس کا مزہ کبھی بگڑے گا نہیں, وانہار من خمر لذت للشاربین, اور ایسی شراب کی نہریں جو بڑی لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے, وانہار من عسل مصفا, اور ان کے لیے صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. یہ برکتیں ہیں, یہ فضیلتیں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اس مبارک مہینے کی قدر کیجیے, سحری کے لیے اٹھیے, اس لیے کہ تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری میں برکت ہے, اور سحری میں جو چیز بھی آپ کھائیں اس کے ساتھ کھجور بھی کھا لیا کرو, اس لیے کہ سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے. اور پھر جو ہے پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام ہو, تراویح کا بہت زیادہ اہتمام ہو, اور تراویح کی نماز میں بھی اس کا اہتمام ہو کہ ایسی مسجد میں نماز پڑھی جائے جہاں حفاظ جو ہے وہ ترتیل کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ترتیل سے, یعنی ٹھہر ٹھہر کر آہستہ سے قرآن پڑھنا واجب ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے حافظ کے پیچھے تراویح آپ کیوں پڑھتے ہو جو گناہ کا کام کر رہا ہے نماز کے اندر؟ ٹھہر ٹھہر کے نماز نہیں پڑھتا, وہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے, وہ واجب کو چھوڑ رہا ہے. آج کل میرے بھائیو ہمارا مزاج اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کا حکم سر سے کسی طرح اتر جائے, بس سر سے اتر جائے, ہم دل کو یہ کہہ دیں کہ میں نے 20 رکعت تراویح سنت موقعہ ادا کر دی, بس ایک مہینہ ہے, صرف ایک مہینہ, ایک مہینے میں تھوڑی اگر ہم قربانی کرنے تو کیا حرج ہے؟ حفاظ کی خدمت میں بھی گزارش ہے, مسجد کی کمیٹی والوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, ایسے حفاظ لاؤ جو ترتیل کے ساتھ پڑھے, صاف صاف پڑھے, ٹھہر ٹھہر کر پڑھے. حفاظ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اپنے قرآن کو خراب نہ کیجیے, اپنی نماز خراب نہ کیجیے, مسلیوں کی نمازیں خراب نہ کیجیے, ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو. ایک گھنٹے, 20 منٹ, ایک گھنٹے, 25 منٹ, ایک گھنٹے, 30 منٹ تک میں انشاءاللہ ہو جائے گی نماز. اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہم وقت کو بچانا چاہتے ہیں. اگر ہم کسی ایسی مسجد میں چلے جاتے ہیں جہاں ہماری 10-15 منٹ بچ جاتی ہے اور وہاں ترتیل سے نہیں پڑھا جا رہا ہے,
तो 10-15 मिनट हम कारपक में खर्च कर देते हैं, हम फोयर में खर्च कर देते हैं, और अगर फोयर और कारपक की नजर नहीं हो जाती तो कम से कम घर जाकर के तो खर्च करते ही हैं। तो तरावी जो है उसको भी अच्छी तरह पढ़ो, और पूरा दिन खाने से हम बचते हैं, पीने से बचते हैं, शहवत से बचते हैं। मेरे भाइयों आंखों के को भी गुना, आंखों का भी रोजा रखो, आंखों का भी रोजा के आंख गुना ना कर सके, कानों का भी रोजा रखो के कान गुना ना कर सके, जुबान का भी रोजा रखो के जुबान गुना ना कर सके, शर्मगाह का भी गुना रखो के शर्म रोजा रखो के शर्म का गुना ना कर सके, दिमाग का भी रोजा रखो के दिमाग गुना ना कर सके, गलत सोच ना सके, और तमाम आमाल का भी रोजा रखो। कौन से अमल का? बुरे अमल का, कि जिस्म कोई भी अमल ना कर सके बुरा, और लायानी से बचने का भी रोजा रखो कि लायानी में इब्तिला ना हो, और इफ्तारी हो सहरी हो तो हलाल रिस्क से हो, हलाल रिस्क से हो, हलाल रिस्क से इफ्तारी नहीं होती तो वो रोजा बिगड़ जाता है। और अल्लाह ताला शानहु से दुआ करो कि अल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं ताअत की, फरमा बरदारी की, हम कोशिश कर रहे हैं ताअत की फरमा बरदारी की, आप हमारी मदद कीजिए। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि जुमा का दिन पूरे हफ्ते पर असर अंदाज होता है, जुमा का दिन पूरे हफ्ते पर असर अंदाज होता है। अगर कोई शख्स जुमा को गुनाहों से बचकर ताअत में खर्च करता है तो उसका असर बाकी के 6 दिनों पर होगा, बाकी के 6 दिनों में फरमा बरदारी नसीब होगी और गुनाहों से बचने की तौफीक होगी। और रमजान और मुबारक का महीना पूरे साल पर असर अंदाज होता है, पूरे साल पर। अगर रमजान और मुबारक का महीना ताअत में गुजरा, इबादतों में गुजरा, गुनाहों से बचने में गुजरा, दुआओं में गुजरा, तो पूरा साल इंशाल्लाह तौफीक मिलेगी। और अगर रमजान और मुबारक का महीना अल्लाह ना करे गफलतों में गुजर गया, गुनाहों में गुजर गया, लायानी में गुजर गया, गीबतों में गुजर गया, बदनजरी में गुजर गया, तो मेरे भाइयों पूरे साल पर इसका असर पड़ेगा। पूरे 11 महीने गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल होगा, फरमा बरदारी बहुत मुश्किल होगी, ताअत बहुत मुश्किल होगी। इसीलिए जो अकाबिर बुजुर्गान दीन थे वो रमजान मुबारक के आने के 5-5.5 महीने पहले दुआ शुरू कर देते थे। कब शुरू करते थे? रजब से नहीं, 5-5.5 महीने पहले, 16 बुजुर्गान दीन, और कहते थे कि अल्लाह रमजान मुबारक आ रहा है, उसमें अच्छे अच्छे कामों की तौफीक अता फरमा, ए अल्लाह रमजान मुबारक आ रहा है, अच्छे अच्छे कामों की तौफीक अता फरमा, ए अल्लाह रमजान मुबारक आ रहा है, अच्छे अच्छे कामों की तौफीक अता फरमा। रमजान आ जाता था, रमजान गुजारते थे, और फिर 5.5 महीने तक ये दुआ करते थे कि अल्लाह रमजान में जो कुछ हुआ उसे कबूल कर ले, रमजान में जो कुछ हुआ कबूल। 5.5 महीने कबूलियत की दुआ, और 5.5 महीने रमजान में अच्छे अच्छे अमल की तौफीक की दुआ। अल्लाह ताला शानहु मुझे और आपको भी बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलाए और खूब तौफीक दे, कुरान मजीद की खूब तिलावत हो, खूब तिलावत हो। रमजान और कुरान मजीद को एक खास ताल्लुक है, जैसे कि पहले अर्ज किया रमजान इसी महीने में उतारा गया था। रमजान मुबारक में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते थे, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते थे, हजरत जिब्रील सुनते थे, और रात को होता था। तो हजरत मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रात के वक्त इसलिए होता था कि खामोशी का वक्त होता है, उस वक्त आदमी कुरान के मजामिन पर तदब्बुर कर सकता है। तो जो अरबी जानते हैं, जो उलमा हैं, उनको चाहिए, जो तलबा है उनको चाहिए कि कुरान तदब्बुर के साथ पढ़ें। एक सिपारा कम हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो क्वालिटी की रियायत के साथ। सिर्फ कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो नहीं, जैसे मैंने अभी कहा कि मुफ्ती अहमद खानपुरी साहिब वरत तेरिल कुरान तरतीला की वजह से फरमाते हैं कि कुरान को ठहर ठहर टर कर पढ़ना वाजिब है, वाजिब, और वाजिब को तर्क करने वाला गुनहगार होगा। तो कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, एक पारा कम हो जाए, डेढ़ पारा कम हो जाए कोई हर्ज नहीं, और तदब्बुर के साथ पढ़ो। इसलिए कि हजरत बहलवी रहिमहुल्लाह तआला फरमाया करते थे कि कुरान मजीद को तदब्बुर के साथ पढ़ना, मानी में गौर के करके पढ़ना, यह मोहब्बत इलाहिया के असबाब में से एक सबब है, इससे मोहब्बत इलाहिया नसीब होगी। तो कुरान मजीद की खूब तिलावत हो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि 4 काम तुम्हें बहुत ज्यादा करने के हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तिगफार की कसरत, अल्लाह से माफी मांगो, इस्तिगफार पढ़ो, दुआ में भी अल्लाह से बहुत ज्यादा माफी मांगो, और अल्लाह से जन्नत खूब मांगो और जहन्नम से पनाह खूब मांगो।
اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, امام شافی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں پورے دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے, پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو جب رمضان ختم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد عید کی رات میں ایک پورا قرآن ختم کرتے تھے, عید کے دن بھی پورا قرآن ختم کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں روزانہ 10-10 سپارے پڑھتے تھے, ہر تیسرے دن قرآن ختم ہوتا تھا تو تہجد میں ان کے 10 قرآن ختم ہوتے تھے, اور تراوی میں ایک قرآن ختم ہوتا تھا 11, اور 24 گھنٹے میں ایک اور قرآن ختم کرتے تھے, مزید 30 41 قرآن ختم کرتے تھے. وہ دونوں بزرگ 60-60 کرتے تھے, یہ 41 قرآن ختم کرتے تھے. تو قرآن مجید کی خوب تلاوت ہو, لایانی سے دور رہا جائے, برے ماحول سے, بری جگہوں سے دور رہا جائے, مسجد میں, خلوت میں, گھر میں بھی تنہائی میں زیادہ سے زیادہ وقت خرچ کیا جائے. عورتوں کی خدمت میں گزارش ہے, مردوں کی خدمت میں بھی, سوشل میڈیا بند کر دو, موبائل بند کر دو, اور بغیر ضرورت کے اپنوں سے, پرایوں سے کسی سے بات چیت نہ ہو, اور اختلاط سے, ملنے جھلنے سے. آخری عشرے میں عورتیں جو ہے جمع ہو کر کے عید کے لیے تیاریاں کرتی ہیں, رمضان سے پہلے کر لو یہ سب کچھ. آخری عشرہ جب سب کچھ سمیٹنے کا اور لوٹنے کا وقت آتا ہے, اس وقت ہمیں شیطان ان کاموں میں لگا دیتا ہے, نفس ان کاموں میں لگا دیتا ہے. اور مردوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے, عورتوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ راتوں کو جو ہے باہر ریسٹورنٹ میں جانا, ٹیک اوے میں جانا, کھانا پینا, دوست احباب کے ساتھ وقت گزاری, اور پھر یہ عید کے میلے آج کل شروع ہو جاتے ہیں, ان میلوں میں جانا, خریداری, شاپنگ وغیرہ میں جانا, راتوں کو تراویح کے وقت میں, اور یہ ریڈیو رمضان کے نام سے جو ریڈیو چلتے ہیں اس میں اپنے وقت کو ضائع کرنا, یہ سب رمضان میں نہیں. کوشش کرو کہ رمضان خالص ہمارے اور اللہ کے درمیان رہے. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما عطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك, واجعل همتنا وهوانا فيما تحب وترضى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق, وعمالنا من الرياء, وألسنتنا من الكذب, وعيننا من الخيانة, فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الرضاء بالقضاء, وبرد العيش بعد الموت, ولذة النظر إلى وجهك, والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم سلمنا لرمضان, وسلم لنا رمضان, وسلمه لنا متقبلا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحمك كرمك معاملة فرما, یسر و سہولت کا معاملہ فرما, عفو و عافیت کا معاملہ فرما, فضل و عنایت کا معاملہ فرما, حفظ و امان کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, لگزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہمارے قلوب کو رذائل سے پاک فرما خسائل سے آراستہ فرما الہ العالمین ایمان یقین کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین تیری محبت تیری معرفت کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے والا بنا دے نا مرضیات سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ایک ایک لمحہ قدردانی کے ساتھ گزارنے والا بنا دے ایک ایک سیکنڈ کی الہ العالمین قدر و قیمت پہچاننے والا بنا دے یا ارحم الراحمین جو ایام گزر گئے ہیں وہ غفلت میں گزرے ہیں لایانی میں گزرے ہیں بلکہ معصیت میں گزرے ہیں الہ العالمین معاف فرما دے معاف فرما دے معاف فرما دے اور الہ العالمین رمضان المبارک کی بقیاں کے بقیہ جو ایام رہ گئے ہیں الہ العالمین اور زندگی کے جو بقیہ دن رہ گئے ہیں بقیہ حصہ رہ گیا ہے زندگی کا الہ العالمین ان کو بھی ان کی ساعات کو الہ العالمین قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اپنی منشا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما شریعت کے مزاج اور مذاق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنا بنا لے ہم سب کو اپنا بنا لے ہم سب کو اپنا بنا لے اپنی محبت کی مٹھاس ہم سب کو عطا فرما دے الہ العالمین ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما ہماری ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو قبول فرما الہ العالمین بھائیوں کو آنے والوں کو سب کو قبول فرما جو اعتکاف میں ہیں انہیں بھی قبول فرما جو ویکنڈ کے اعتکاف کے لیے آئے تھے انہیں بھی قبول فرما الہ العالمین جو دوسرے یہاں کے مقامی مصلی دوسرے شہروں سے آج کے پروگرام کے لیے آئے ہیں انہیں بھی قبول فرما الہ العالمین ان کی برکات سے مجھے بھی قبول فرما ہمارے متعلقین کو قبول فرما محبین محسنین کو قبول فرما اپنوں کو پرایوں کو قبول فرما پوری امت کے مسلموں کو قبول فرما الہ العالمین غیر مسلموں کو بھی مقبول بنا دے یا ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما پورے عالم کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین عالم کی بہتری کے لیے مسلمانوں کی بہتری کے لیے انسانوں کی بہتری کے لیے بہترین فیصلے فرما بہترین فیصلے فرما بہترین فیصلے فرما الہ العالمین مسلمانوں کو بھی اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اچھے اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ان 24 گھنٹوں میں ہم لوگوں کو جو اپنی اصلاح کا اور تزکیہ کا اور تیرے تعلق کا جذبہ نصیب ہوا ہے الہ العالمین اس کی حفاظت فرما اس میں برکت عطا فرما اور الہ العالمین اس کے لیے تگودو کرنے کی محنت کرنے کی سعی کرنے کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کی بھی مغفرت فرما جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہیں جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما یا ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما الہ العالمین ہمارے لیے بھی آسان فرما ہم سب پر فضل و فیضان فرما اچھی اچھی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما اچھی اچھی باتوں کو دلوں میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما اچھی اچھی باتوں کو زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرما اچھی اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما ہمارے اس ادارے کے تمام کاموں کی خوب حفاظت فرما خوب حفاظت فرما خوب حفاظت فرما ہماری عمروں میں برکت پیدا فرما الہ العالمین جب بھی موت آئے الہ العالمین تو اپنی مرضی والی موت نصیب فرما ایمان والی حسن خاتمہ والی موت نصیب فرما الہ العالمین زندگی کے سب سے بہتر عمل میں مشغول کر کے موت نصیب فرما الہ العالمین ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ مشائخ میں سے جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما صحتوں عافیتوں کے ساتھ الہ العالمین ان کو برکت عطا فرما اور جب ان کا وقت آخر ہو الہ العالمین ان کو اعلیٰ درجے کی ولایت کے ساتھ اس نے خاتمہ نصیب فرما الہ العالمین ان کی توجہات ان کی دعاؤں کا ان کی محبتوں کا ہمیں مرکز بنا دے یہ ارحم الراحمین ہمارے مشائخ اساتذہ اور الہ العالمین اساتذہ میں سے اساتذہ مشائخ اور ماں باپ میں سے جو انتقال کر چکے ہیں ان کو رفع درجات عطا فرما, الہ العالمین اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما, جمیع امت مسلمہ کی مغفرت فرما کر اپنی جواری رحمت میں جگہ عطا فرما, حسن خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ.